أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلوات پڑھی محمد والا موضوع سخن ہے کربلا معراج امر بمعروف اور نہی از منکر ہے جس موضوع کے تحت ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں انقلاب کربلا کے اس عظیم مقصد کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلائی اور اہمیت اور افادیت امر بمعروف اور نہی از منکر کو قرآنی آیات اور روایات کے ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کی. ہمارا سفر اس موضوع کے تحت اس منزل تک پہنچا کہ امر بمعروف اور نہی از منکر واجب کفائی ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص گروہ جاننے والے سمجھنے والے فہم و شعور رکھنے والے صبر کرنے والوں کا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلا سکیں اور انہیں برائیوں سے روک سکیں. اگرچہ کہ ماں بہنوں نے سوال کیا اس کا جواب میں دے رہا ہوں, اس کے بعد منزل کو آگے بڑھائیں گے. اگرچہ قرآن مجید میں بعض آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امر بمعروف اور نہی از منکر سب کی ذمہ داری ہے, جہاں عبادت کا تذکرہ ہے, جہاں ایمان کا تذکرہ ہے, جہاں رکوع کا تذکرہ ہے, جہاں سجدوں کا تذکرہ ہے, وہیں پر قرآن مجید میں امر بمعروف اور نہی از منکر کا بھی تذکرہ ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن میں کبھی بھی ایک آیت میں مکمل واضح طور پر احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں, بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جب تک ہم دوسری آیتوں سے کسی آیت کو جوڑیں گے نہیں, اس وقت تک مفہوم واضح نہیں ہوتا. جہاں پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ امر بمعروف سب کی ذمہ داری ہے, وہیں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ایک امت کو چاہیے کہ وہ قیام کرے امر بمعروف اور نہی از منکر کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ امت سے مراد ساری امت مسلمہ ہو یا امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم نے اس میں امت کی طرف اشارہ کیا ہے, کنتم خیر امتن تامرون اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن پھر تیسری آیت قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے, امت سے مراد امت کا ایک گروہ, کہ ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر تم میں سے یعنی تمہاری امت میں سے ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. جب آیت سے آیت ملائیں گے تو بات واضح ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر ساری قوم ایک کو عبادت کی طرف بلانے میں لگ جائے یا اسے برائی کی طرف روکنے میں لگ جائے تو ساری قوم کے ٹوٹ پڑنے کے بعد اسے امر بالمعروف نہیں کہہ سکتے, اسے حملہ کہہ سکتے ہیں. یہ کہ کسی کے کردار پر ساری قوم بولنے لگے, ہر آدمی قیام کرنے لگے تو یہ حملہ ہوگا, جہاد کا حکم ہوگا, پھر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں سے جو عظیم شرط ہے وہ ہے علم. اگر آپ توضیع المسائل اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط بیان کیے گئے ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے اسے عالم ہونا چاہیے. عالم کا مطلب معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں اس سے آگہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اکثر مواقع ایسے آتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم لوگ منکر کو معروف سمجھ بیٹھتے ہیں اور معروف کو منکر. کئی زمانے میں ایسا لوگ ہوتا ہے, لوگوں میں ہوتا ہے, کبھی انسان ایسا کام انجام دے رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, اچھا کام ہے, لیکن ایک زمانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کام اچھا نہیں تھا دین کے اعتبار سے. ممکن ہے کہ وہ معروف کو منکر سمجھ بیٹھے اور منکر کو معروف سمجھ بیٹھے. اس لیے پہلی شرط لگائی ہے کہ پہلے دوسروں کو بتانے سے پہلے تم خود جان لو کہ معروف کسے کہتے ہیں, منکر کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے, آگاہ ہو جائے, اور آگاہی حاصل کرنے کے بعد قیام کرے. یہ وہ سوال کا جواب تھا جسے ہماری ماں بہنوں نے سوال کیا تھا, اس کا جواب میں نے کوشش کی ہے اس سوال کا جواب دینے کی. تو منزل ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ہم کہاں سے شروع کریں. تو کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ہم اپنی ذات سے شروع کریں. اس کے بعد کا مرحلہ ہے گھر, اس کے بعد کا مرحلہ ہے گھر میں موجود نئی نسل اور نوجوان, اور اس کے بعد مرحلہ پہنچتا ہے رشتہ داروں, پڑوسیوں اور معاشرے تک. جب تک یہ مدارج طے نہیں ہوں گے اس وقت تک امر بالمعروف کا اثر سماج میں رونما نہیں ہوگا. اس لیے کہ صرف کہنا کمال نہیں ہے, اس کے اثر کو دیکھنا کمال ہے. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بول دیں کافی ہے, بول دینا کافی نہیں ہے. تو جب تک اس کے اثر کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے اس وقت تک امر بالمعروف کا کوئی فائدہ سوسائٹی میں سماج میں رونما نہیں ہوتا ہے. علماء کرام نے, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, ہماری گفتگو اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. علماء کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کے اندر جو طاقت موجود ہے روحانی طاقت کا استعمال کریں. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیرونی طاقت جو مادی طاقت ہے وہ طاقت امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے جب تک انسان کے اندرونی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. ہماری سوسائٹی میں خصوصاً مذہب تشیع میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے مذہب تشیع کا اعتقاد اور ایمان. ہمارے پاس جو سب کے پاس موجود ہے وہ ہے ایمان. علماء یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے اس سے پہلے کہ میں اپنی صلاحیت کو بیان کروں اس کے ایمان کو استعمال کروں. یعنی جو اس کے اندر ایک طاقت موجود ہے, یعنی ایمان صرف یہ نہیں کہ وہ ایک عقیدہ ہے اور میرے دل میں رہے گا, بات دل کی ہے, دل میں محفوظ رہے گی, ایسا نہیں ہے. ایمان طاقت ہے, ایمان ایک مومن کا سرمایہ ہے, ایک کیپیٹل ہے, اور وہ جب تک اس ایمان کو استعمال نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ایمان کی طاقت کا اسے پتہ نہیں چلے گا. وہ ایک عظیم سرمایہ ہے, کسی اور قوم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. مدینہ اسلام کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ صاحبان ایمان کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے, اس اندرونی طاقت کا استعمال کیا جائے. جب تک اس کے ایمان کا استعمال نہ ہو اس وقت تک اس پر باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. ایک روحانی طاقت ہے انسان کے پاس, ایک اسپرچل پاور ہے انسان کے پاس, اس کا استعمال کیا جائے. اس لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں بھی لوگوں سے خطاب کرنے کی کوشش کی ہے, اعمال کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے, وہاں جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ یا ایہا الذین آمنو. کیوں کہہ رہا پروردگار نماز کے حکم دینا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ انسان نماز پڑھ. کئی جگہوں پہ ہے کہ عبادت کا جہاں حکم آیا وہ ناس کے لیے ہے, لیکن جہاں نماز اور روزے کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر پروردگار عالم نے لفظ انسان استعمال نہیں کیا ہے. وہاں پر جس طاقت کو استعمال کیا پروردگار عالم نے, جو لوگوں کے اندر موجود ہے, وہ ایمان ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, یا ایہا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, اقیم الصلاۃ, اب نماز پڑھو. قادر مطلق ہو کر اس نے انسانوں کو خطاب دیا ہے صاحب ایمان کا. یہ خطاب خود نماز کی زحمت کو ختم کر دیتا ہے. جاگ رہے ہیں آپ یا میں مفہوم کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں؟ کبھی کبھی خطاب انسان کے لیے اتنا لذت بخش ہوتا ہے, ٹائٹل خود اتنا مزیدار ہوتا ہے, بعد میں آنے والی زحمت کو انسان بھلا دیتا ہے. چونکہ نماز میں ممکن ہے انسان احساس کرے تکلیف ہوگی, 17 رکعت میں روزانہ نماز پڑھوں, پروردگار نے کہا میں تجھے ایمان کا خطاب دے رہا ہوں, یا اے صاحب ایمان نماز پڑھ. جب وہ بزرگ ہستی مجھے صاحب ایمان کہہ رہی ہے تو میرا دل اس کی طرف کھنچ کے چلا جاتا ہے. اب وہ جو کہے گا اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ایک اندرونی جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے, اس کا استعمال کرو. یا ایہا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان. اتنا مزیدار خطاب ہے یہ. نماز پڑھتا ہے تو انسان مومن بنتا ہے جی, روزہ رکھتا ہے تو مومن بنتا ہے, یا مومن ہے تو رو نماز پڑھتا ہے. دو تصور ہے نبی, یا کبھی انسان یہ کہتا ہے کہ مومن ہے تو نماز پڑھے گا, مومن ہے تو روزہ رکھے گا, یا کبھی یہ تصور ہے کہ نماز پڑھے گا تو مومن بنے گا, روزہ رکھے گا تو مومن بنے گا. کون سا تصور صحیح ہے؟ دونوں تصور صحیح ہے. ایک ہے ایمان کا ابتدائی مرحلہ, ایک ہے ایمان کا انتہائی مرحلہ. لیکن اکثر عمل سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیزو, عمل کا تعلق انسان کے, ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے. جب تک عمل نہیں کرے گا اظہار نہیں ہوگا. نماز کا اعتقاد میرے دل میں ہے, دل کی بات دل میں رہتی ہے, جب تک اعضاء و جوارے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. جب میں مصلی بچھاؤں تو لوگوں کو پتا چلے گا نماز پر میرا ایمان ہے. لیکن پروردگار کو, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, پروردگار کو اپنے بندوں کے عمل پر اتنا بھروسہ ہے کہ عمل سے پہلے اس نے ایمان کا خطاب دے دیا ہے. عمل سے پہلے ایمان کا خطاب دیا, اے صاحبان ایمان اب نماز پڑھو. خطاب کی لذت انسان کے لیے اعمال کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے. اب کسی کو بلانا ہے نیکی کی طرف تو ان کے اندر موجود ایمان کا استعمال کیا جائے. جیسے چھٹے امام نے فرمایا, شیعتنا, اللہ اکبر, شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا, ہمارے شیعہ اس دنیا میں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے. ہو کئی چیزیں ہیں اس ایک حدیث میں انسان کئی تفسیر بیان کر سکتا ہے. یعنی امام نے لوگوں کو اپنی محبت کی طرف بلانے کے لیے جس خطاب کا استعمال کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے شیعہ اس دنیا میں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. جب انسان اس نسبت کی طرف توجہ کرتا ہے اس کا دل خوشی سے بھر آتا ہے کہ میں اس دنیا میں اہل بیت کی مٹی سے پیدا کیا ہوا ایک شیعہ ہوں. جب اس کا دل لذت کی طرف کھنچ کے چلا آتا ہے تب امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کبھی نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارا شیعہ نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے. کیوں امام یہ فرما رہا ہے؟ جب انسان کو ایک عزت دی جاتی ہے اور انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو انسان افتخار کرے گا عبادتوں پر, عبادتوں پر افتخار کرے گا. اس لیے پروردگار عالم نے کہا ایمان کا استعمال کرو, جو طاقت ہے جو سرمایہ ہے اس کا استعمال کرو. دوسری چیز, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, منزل آگے بڑھے گی.
حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا، اے موسیٰ تم لوگوں کو میری طرف کیوں نہیں بلاتے، کیوں نہیں بلاتے لوگوں کو میری طرف؟ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار کیسے بلاؤں، کیسے بلاؤں میں لوگوں کو، تو ہی بتا دے. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ میری نعمتوں کی یاد دلاؤ. جب نعمتیں یاد کریں گے تو خود بخود احسان کے مقابلے میں اپنا سر جھکا دیں گے. ایک دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں جب ہمیں ملتی ہیں، تحفے ملتے ہیں، تو ہم کس کی کتنی قدردانی کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے، فذکروا، اٹھا کر دیکھیے آپ. ہمارے لیے نہیں، خود پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار عالم نے کہا، اذکر ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قصے یاد کرو. ہمارے لیے کہا، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جن نعمتوں کو میں نے تمہارے لیے دیا ہے، تذکرہ کرو ان نعمتوں کا. جب نعمتیں یاد دلاؤ گے تو انسان پوچھے گا، نعمت دینے والا کون ہے؟ وہ آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، خود بخود اس کا دل نیکیوں کی طرف کھینچ کے چلا آئے گا. دوسرا راستہ، نعمتیں یاد دلاؤ. پہلا راستہ، ایمان کی قوت کا احساس دلاؤ. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس کا ہمیں خیال نہیں ہوتا ہے، ہم دوسری چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جو اپنی چیزیں ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ احساس دلانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بار بار تذکرہ کرے، بار بار تذکرہ کرے، نعمتیں یاد دلا، ان کا دل کھنچ کے آئے گا. تیسرا راستہ، کس طرح میں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں، انہیں برائیوں سے روکوں. روایتوں میں ہے کہ نیکیوں کے فائدے بیان کرو. کیا ہے نیکیوں کا فائدہ؟ میں سلام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نماز پڑھوں گا تو انسان کیا نیچر یہ ہے کہ ہمیشہ وہ فائدوں کی طرف سوچتا ہے، ہمیشہ پیسہ پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا. ذہن اس کا ایسے ہی ہے. تجارت کا ذہن ہوتا تو پروردگار نے کہا، ہم تجارت ہی کی بات کرتے ہیں، چلو حل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب علیم. تم تجارت کا ذہن ہے تمہارا، چلو ہم تمہارے لیے ایک تجارت بتاتے ہیں، ایک بزنس بتاتے ہیں. کیا ہے بزنس؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، قیامت سے ڈرو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. تجارت کا ایک طریقہ بتایا پروردگار عالم نے. انسان کا ذہن یہ کہ وہ بار بار فائدے کی طرف توجہ کرتا ہے، فائدہ کیا ملے گا، سلام کروں گا تو کیا ملے گا، نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا. تو یہ بہترین طریقہ یہ کہ نیکیوں کا فائدہ بیان کرو. جب فوائد دیکھیں گے تو لوگ خود بخود اس کی طرف آنے لگیں گے. دیکھیے، اٹیک کی منزل نہیں ہے، ان کو راغبت دلانا ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں، شوق دلانا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے شوق، ایک ہے ضد. سمجھدار مجمع ہے، ایک ہے شوق، ایک ہے ضد. شوق دلاؤ تو دوڑ کر آئیں گے، ضد دلاؤ تو بھاگ جائیں گے، غصہ دلاؤ تو بھاگ جائیں گے. شوق دلاؤ نہیں، کس طرح شوق دلاؤ؟ نعمتوں کا اور عبادتوں کا فائدہ بیان کرو. مجھے بتائیے، دنیا میں کوئی بھی انسان نماز پڑھ کر پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن دنیا کے ہر فرد نے گناہ انجام دینے کے بعد افسوس کیا ہے. اگر میری بات پہنچ جائے، آج کی مجلس کا تحفہ ہے. دیکھیے جا کر، کوئی بھی انسان عبادت انجام دینے کے بعد اس کی زبان سے یہ جملہ کبھی نہیں نکلا، کہیں نہیں نکلتا، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کہ کاش میں آج عبادت انجام نہ دیتا، کاش آج میں نماز نہ پڑھتا. لیکن دنیا کے ہر فرد سے پوچھ لیجئے، گناہ انجام دینے کے بعد اس کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ یہی، کاش میں انجام نہ دیتا. عبادت کے بعد خوشی کا اظہار، گناہ کے بعد ندامت کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی طاقت کا نام ہے، گناہ مصیبت کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نیکیوں کے بعد فخر محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طاقت ہے، اور گناہ کے بعد مصیبت اظہار کرنا ندامت کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصیبت ہے. اور اس کے فوائد بیان کیجئے لوگوں کے سامنے اور بتائیے کیا فائدہ ہے نیکیوں کا، اور نیکیوں کے راستے پر چل کر لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور برائیوں کے دلدل میں پھنس کر لوگ کتنے ذلیل ہو گئے. یاد رکھیے، مدارج میں جو نیکیوں کے ہیں اعلی علین، اور علی کے چاہنے والے یہ اعلی علین کا مقام سمجھیں گے، اور برائیوں کے جو پستیوں کی طرف توجہ کیا کرے گا انسان، اسفل السافلین. بلندیوں کی طرف جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بلندیوں کی کوئی چھت نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اور گرنے والوں کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے. جتنا انسان گرنا چاہتا ہے گرے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، جو بلندیوں پر چڑھتا ہے ہر لمحہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ہر لمحہ ہے. جتنی بلندیوں کی طرف جاؤ گے اتنا ہی گرنے کا خطرہ ہے، اتنے ہی اعمال کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے یہاں کہا، واجبات انجام دے رہے ہو تو فوراً مستحبات کی طرف بھی توجہ کرو، اس لیے کہ واجبات میں ممکن ہے انسان گر جائے، مستحبات اسے بچا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے بلندی سے انسان گر سکتا ہے. بلندیوں تک کتنے درجے تک ایمان کے میں طے کر سکتا ہوں، کوئی حد نہیں ہے. ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا 9 درجے، 8 درجے، 10 درجے. صفات کے اعتبار سے کہا، حضرت سلمان کتنے درجے پر فائز ہے؟ 10ویں درجے پر. حضرت ابوذر 9ویں درجے پر فائز ہے. حضرت مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں. 8, 9, 10 ہم لوگوں کے ذہنوں کو مراتب سے قریب کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے. بلند ترین درجے تک انسان پہنچ سکتا ہے. کہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ پیغمبر کہے السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. کہ اس دروازے کے قریب انسان ہو جائے، وہ اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ انسان ان کی بلندیوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں سونے والوں کو جگانے کے لیے، اہل بیت اس دنیا میں خود مقام پر پہنچنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کو مقامات تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. خود نہیں آئے کہ وہ کتنے بلندی پر ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، ابھی وہ کتنی بلندی پر ہیں، وہ بلندی پر پہنچنے کے لیے نہیں آئے تھے. اس لیے کسی ایرانی بزرگ عالم نے کہا، عرش نشینان فرش نشین، عرش نشینان فرش نشین. ان کا مقام تو آسمان پر ہے، وہ آئے زمین پر ہم کو آسمان کا راستہ بتانے کے لیے، وہ خود آسمان پر پہنچنے کے لیے نہیں آئے. وہ کتنی، بس شورا کرام بھی ہیں، ایک جملہ کہہ دوں، وہ کتنی بلندی پر ہیں، خود بلندی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں. خود بلندی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں، اس لیے کہ بلندی بھی ہمارا لفظ ہے، ان کا مقام نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ کتنے بلند نہیں معلوم ہے، وہ زمین پر ہوتے ہیں، آسمان کے یا لوہے محفوظ پر لکھے ہوئے کلمات کو پڑھ لیتے ہیں. حدیث قصہ اٹھا کر دیکھیے، جبرائیل آنے سے پہلے شہزادی نے بتا دیا کہ حدیث قصہ کا فلسفہ کیا ہے، اور وہی جبرائیل نے لفظ دہرائے جن الفاظ کو شہزادی نے دہرایا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پیغمبر اسلام نے فرمایا، پروردگار عالم نے مجھے 5 چیزیں عطا کی اور علی کو 5 چیزیں عطا کی. مجھے پروردگار عالم نے جامع الکلام عطا کیا اور علی کو جامع العلوم. مجھے جامع الکلام اور علی کو جامع العلوم. میرے کلام کے مجموعے کو نہج الفصاحہ کہتے ہیں اور علی کے کلام کے مجموعے کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. میرے کلام کے مجموعے کو نہج الفصاحہ کہتے ہیں. کتاب ہے نہج الفصاحہ، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اگر ہے کہیں ڈھونڈ کے لیے آئیے، آپ نکالیے اور اس کو رکھیے اپنے گھر میں. اور پیغمبر اسلام نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ حدیثیں یونیک ہیں. سیرت محمد کو اگر پہچاننا ہو تو ان کے کلام سے پہچانیں. میرے بیان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سیرت محمد کو بیان کروں. دیکھ کلام سے کسی ازواج رسول سے کسی نے پوچھا پیغمبر کا اخلاق کیا ہے. ازواج رسول میں سے کسی نے پوچھا مجھے بتائیے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے. پیغمبر کی زوجہ نے کہا خلقہ قرآن. کتنا خوبصورت جواب ہے. پیغمبر کا اخلاق یعنی قرآن. یعنی اخلاق کو حروف میں لکھا جائے تو قرآن ہے, پائکر کا رنگ دیا جائے تو محمد ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. حروف کی شکل دی جائے تو قرآن ہے, پائکر یا نام دیا جائے تو وہ نام کیا ہے؟ محمد ہے. جامع الکلام پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا اور علی کو جامع العلوم, اور میری کتابوں کا مجموعے کا نام ہے نہج الفصاحہ. یہ اپنی میری طرف سے جملہ بڑھا رہا ہوں میں, حدیث میں نہیں ہے, وہ ڈھونڈنے لگیں گے آپ تو یہ حدیث کی بغبات ہی نہیں ہے. اور علی کے کلام کے مجموعے کو نہج البلاغہ کہتے ہیں, اور نہج البلاغہ کی زینت کو زینب کہتے ہیں. تو بات نہج البلاغہ کی آئی ہے تو زینب کا بھی تذکرہ ہو, کیونکہ شعر کہنا چاہتا تو یہاں تک کھینچ کے لیے آئے ہوں آپ کو. علی مزاج, علی دل, علی نظر, زینب. علی مزاج, علی دل, علی نظر, زینب. ہے تجھ میں نہج بلاغہ کے سب اثر, زینب. علی مزاج, علی دل, علی نظر, زینب. ہے تجھ میں نہج بلاغہ کے سب اثر, زینب. جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں, ایک آسمان پہ خدا, ایک زمین پر زینب. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں, ایک آسمان پہ خدا, ایک زمین پر زینب. نہج البلاغہ کی زینت کو, نہج البلاغہ کی زینت کو زینب کہتے ہیں, اور زینب کی عطا کو فرش عزا کہتے ہیں. ایک دوسرے سے مربوط ہے. میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ شخصیت کو پہچانو تاکہ عطا کا احترام کا پتہ چلے. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ زینب کون ہے, عباس کون ہے, علی اکبر کون ہے. جب تک علی کو نہیں پہچانو گے تو علی زینب بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, عباس بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, اکبر بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ غدیر کا نتیجہ ہے کربلا, غدیر کی تفسیر ہے کربلا. اگر غدیر کو نہیں پہچانیں گے تو کربلا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک دوسرے سے مربوط ہیں. تو مجھے پروردگار عالم نے جامع الکلام عطا کیا اور علی کو جامع العلوم. دوسری عطا, پروردگار عالم نے مجھے کوثر عطا کیا اور علی کو سلسبیل. پروردگار عالم نے مجھے وحی سے نوازا اور علی کو الہام سے نوازا. فالہمھا فجورھا وتقواھا. پروردگار عالم نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا اور پروردگار عالم نے علی کو امامت سے سرفراز کیا. چار چیزیں ہو گئیں, پانچویں چیز, پروردگار عالم نے مجھے شب معراج, معراج پر بلایا اور علی کے لیے معراج کے دروازے زمین پر رہتے ہوئے کھول دیے. پیغمبر اسلام بعد میں فرماتے ہیں یہ جملہ ہے جو امامت کو چاہنے کے لیے دل چاہتا ہے, امامت کی پیروی کے لیے ہر دل تیار ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی کے لیے شب معراج, معراج کے دروازے کھول دیے گئے, اور بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا میں نے جو کچھ دیکھا علی نے وہ دیکھا, اور میں نے جو کچھ سنا علی نے وہ سنا. یہ کمال معراج ہے, یہ عطیے معراج ہے کہ یہاں تک پیغمبر اسلام نے فرمایا جو کچھ میں نے دیکھا وہ نے دیکھا ہے. تو قل قہو قرآن, اور ان کو سمجھائیے نیکیوں کی طرف اگر ان کو بلانا ہے تو دیکھیں کس طرح ان کے ایمان کی طاقت کا استعمال کریں اور کس طرح ان کے عمل اور ان کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کو استعمال کریں تاکہ لوگ اس امر معروف اور نہی از منکر کے قریب تر آ جائیں. جب آ جائیں تو بات کے سمجھانے میں آسانی ہوگی. پہلی چیز ایمان جو طاقت ہے اس کا استعمال, جسے پروردگار عالم نے کہا ہے, اور اس کے بعد اسے نعمتیں یاد دلاؤ. فذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, کون سی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. وہ اما بے نعمت ربی کا فحدث, سورہ والضحا, وہ اما بے نعمت ربی کا فحدث, اب نعمت پروردگار کا تذکرہ کرو, تمہیں جواب دینا ہے. چھٹے امام نے پوچھا یہ نعمت کیا ہے, کسی نے کہا کھانا, کسی نے کہا پانی, کسی نے کہا ہوا. چھٹے امام نے فرمایا ساری نعمتیں ہیں, پروردگار عالم کریم ہے, ان نعمتوں کے بارے میں تم سے زیادہ سوال نہیں کرے گا. پوچھا مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں بار بار ہم سے پروردگار عالم پوچھے گا. چھٹے امام نے فرمایا وہ ہماری محبت کا سوال کیا جائے, ہماری محبت کا سوال کیا جائے گا, اور ہماری محبت کا سوال ان سے کیا جائے گا جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے, ان سے بھی کیا جائے گا جن کے دلوں میں محبت ہے. نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ہے تو اس کا اثر کیوں نہیں ہے, دونوں سوال کیے جائیں گے. محبت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ہے تو اس کا استعمال کیوں نہیں ہوا ہے. ایک سرمایہ ہے محبت, محبت اہل بیت ایک سرمایہ ہے. اسے یاد دلاؤ اپنے نوجوان کو, یاد دلاؤ اس کو جو رائے راست سے ہٹ چکا ہے, تیرے دل میں جو سرمایہ ہے اس کا استعمال کر. اگر خزانہ رکھتے ہوئے بھی کوئی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو یا تو اسے خزانے کا احساس نہیں ہے, یا تو اس خزانے کا احساس نہیں ہے, یا تو اس کو استعمال کرنا نہیں جانتا ہے. اگر کسی امیر کا بیٹا, امیر باپ کا بیٹا چوراہے پر کھڑے ہو کر رکشہ کے پیسے مانگنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی امیر باپ کا بیٹا چوراہے پر کھڑے ہو کر ٹیکسی کے پیسے مانگنے لگے لوگوں سے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو کہیں گے مانگنے والا دیوانہ ہے, یا تو کہیں گے باپ نے اس کو میراث کچھ نہیں دی ہے. ہمارے اہل بیت میں نسبت یہ تصور بالکل محال ہے, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. اگر ہم کہیں بھٹک رہے ہیں قصور ہمارا ہے, ہماری محبت کا نہیں ہے. قصور ہمارا ہے اگر ہم بھٹک رہے ہیں, ہماری محبت کا نہیں ہے. مسلمان بھٹک گئے, جملہ غلط ہے. اسلام دہشت گرد ہے, جملہ غلط ہے. قرآن دہشت گردی کی طرف بلاتا ہے, جملہ غلط ہے. ہم لوگ اپنی زبان سے نہ دہرائیں, یہ جملے غلط ہیں. اسلام نہیں, اسلام کے اندر جو حسن پایا جاتا ہے وہ ساری دنیا کو وہ حسن تقسیم کر سکتا ہے. اسلام حسن کا سخی ہے, حسن کا معدن ہے. قرآن حسن کا معدن ہے, محبت اہل بیت حسن کے معدن ہے. اگر ہے مسلمان ہو سکتا ہے راہ راست سے ہٹ جائے, اسلام کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. مسلمان ممکن ہے اپنے عمل میں یہ دکھائے, عمل نہ کرے. خود اسلام کے اندر وہ چیز موجود ہے جو کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے. گفتگو سخت تو نہیں ہو جا رہی ہے؟ اس کی طبیعت میں حسن ہے. اسلام کے اندر رنگ باہر سے نہیں ڈالا گیا ہے, اس کے اندر موجود ہے. قرآن میں رنگ باہر سے نہیں ڈالا گیا, اس کے اندر موجود ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. تھک گئے آپ لوگ؟ ابھی تو شروع بھی ہوئی نہیں ہوئی مجلس. سب ملک اجتماعی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چلیے شروع کرتے ہیں مجلس عمل سے. کیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. بڑا تصور فلسفیانہ گفتگو, اس میں جانا نہیں چاہتا میں جانا. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی, مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد پھر موت نہیں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, اس موت کے بعد پھر کوئی موت نہیں آئے گی. اس لیے مولا کائنات نے کہا مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ پھر موت ہی نہ آئے. मरने से पहले मर जाओ ताकि मौत ही ना आए। जुमले बदल दो, मौत को मार दो। क्या मार सकते हैं? मार सकते हैं, मौत को मार सकते हैं। मौला कह रहे हैं मार सकते हो तुम, मौत आकर क्या करेगी? मेरी रूह को ले जाएगी। वो मौत से पहले कि वो आए आपकी रूह को ले जाए, तुम खुद पहुंच जाओ वहां पर। जन्नत का नजारा दुनिया में बैठकर करो, यही ईमान का कमाल है। जाकर मजे तो बहुत लोग लेते हैं। सुना है ये एक जन्नत है, वहां पर है जन्नत जा बजा जहरा के घर में, है जन्नत जा बजा जहरा के घर में। वहां तो जाके बहुत कुछ लोग मजे लेते हैं, यहां पर रहो मौत को मार दो। अल्लामा जोश मलियाबादी ने कहा, करबला सर से कफन बांध के जब आती है, तुंद अनफास से फौलाद को बरमाती है, तबरो तीर को खातिर में नहीं लाती है, चढ़ के नैजे पे दो आलम को हिला देती है, करबला मौत को दीवाना बना देती है। मौत को दीवाना, लोग समझते मौला मत जाइए वो मार देंगे। इमाम ने कहा तुम्हारी आखिरी कोशिश ये, पूरी तवज्जो चाहता मेरे अजीजों, बस मजलिस का महासल है, तुम्हारी आखिरी कोशिश ये कि मेरे सर को तन से अलग कर दो। याद रखो जिस दिन तुमने मेरे सर को तन से अलग किया उस दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। दुश्मन की आखिरी कोशिश सर को तन से अलग करना है। दुनिया समझ रही है कि हमने सर को तन से अलग करके जीत गए, उनके हाथों में नोके नैजा होगा, नोके नैजे पे सर होगा, हुसैन बोल रहे होंगे, सारी दुनिया खामोश होगी। बताइए मौत को हुसैन ने दश्ते करवला में मारा कि नहीं मारा? मार सकते हैं मौत को? मौत को मार सकते हैं। जाने से पहले, मौत से पहले मौत को मार दो। करबला मौत को दीवाना बना देती है। हजरत कंबर से हज्जाज ने पूछा, बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूं? जालिम हज्जाज हजरत कंबर से पूछा, बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूं? हजरत कंबर ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अली का चाहने वाला कभी मौत से थोड़ी डरता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहा तुम्हें डर नहीं है? हम डरेंगे नहीं। कहा तुम ऐसा जुमला क्यों कह रहे हो? जैसे मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। जैसे तुम्हें मरना पसंद है वैसे वह मुझे मारो। का क्या मतलब? जैसे मुझे यहां मारोगे वहां मैं वैसे तुम्हें मारूंगा। जैसे तुम्हें मरना पसंद है वैसे मुझे मारो। जो दुनिया में रहकर हश्र के मंजर को देख लेता है वो मौत से कभी नहीं डरता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माफ कीजिए मैं फलसफियाना गुफ्तगू में आ गया, इरफानी मंजिल है। जैसे तेरी मर्जी वैसे मुझे मार दे। तुम जिस दिन मुझे मारोगे उस दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। सारी दुनिया बोल रही थी, हुसैन बोलना चाहते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब हुसैन बोल रहे हैं, अब बंद करो हुसैन की जबान, किसी में ताकत नहीं है। वो भी क्या, कौन सा जिक्र कर रहा है? कुरान का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं कि तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी, गुजर औकात कर लेता है ये कुहो बियाबावें कि शाही को नहीं आता है कारे आशियां बंदी। ये मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बाप हुक्म दे रहा है, बेटा कह रहा है यस। किसने सिखाए इस्माइल को? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये मकतब की ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, बेटे की जिम्मेदारी यह है कि बाप के हुक्म के मुकाबिल में कहे यस। इसलिए कि इस्लाम का हुक्म यह है, विलायत बाप को हासिल है, उसके पास इल्म भी है, तजुर्बा भी है, माहौल से भी वाकिफ है, सोसाइटी से भी वाकिफ है, वो कुछ चीजें बता रहा है तो बाप, कोई भी बाप अपने बच्चे का नुकसान नहीं देखना चाहेगा। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मेरी मैयस यहां तक पहुंचना चाहता था, मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हना बंदी। मुश्किल जुमला है, मुश्किल शेर है। मैं बयान करूं इस्लाम का हुस्न क्या है, मैं बयान करूं ये गुले लाला में रंग कहां से आया है? मैंने फूल में रंग नहीं डाला है, फूल में जो रंग है उसका जाती है, बाहर से किसी नहीं डाला है। आर्टिफिशियल फूलों में रंग टिकता नहीं है, जाती फूलों से रंग निकलता नहीं है। इस्लाम में रंग किसी ने बाहर से नहीं भरा था, इस्लाम में रंग खुद उसका अपना है। जब अपना रंग होता है वो सखी होता है, कभी फकीर नहीं होता। उसका अपना रंग है। इस्लाम को मेरी तरफ से कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, उसका दामन भरा हुआ है। मुझे चाहिए कि मैं इस्लाम से कई चीजें लूं। इस्लाम भिखारी नहीं है कि मैं अपने नजरिए को इस्लाम पर लागू करूं। इस्लाम को ऐसे होना चाहिए, कुरान में यह आयत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम मेरे नजरियात का मोहताज नहीं है, मैं इस्लाम के अहकाम का मोहताज हूं। किसी बुजुर्ग ने खूबसूरत जुमला कहा है, कुरान और इस्लाम के सामने शागिर्द बनकर आओ तो तालिबे इल्म बनोगे, वरना तालिबान बनोगे। दो जानों कम करो, तालिबे इल्म बनोगे वरना तालिबान। हमारा इसलिए हमारा इस्लाम तुम्हारा इस्लाम कहां से आ गया? इस्लाम एक ही है, ना हमारा ना तुम्हारा। हुस्न है इस्लाम में, उस हुस्न को फैलाओ, खुद ब खुद वो आएंगे। ईमान को जगाओ, नेमतों को याद दिलाओ, नेकियों का फायदा बताओ, बुराइयों के नुकसानात बताओ। जिन्होंने बुराइयां की हैं तारीख में उनका अंजाम क्या हुआ? कहां गया फिरौन? कहां गया नमरूद? क्या हुआ कारून? शद्दाद कहां चला गया? यजीद का अंजाम क्या हुआ? वो तख्त क्या हुए? वो ताज क्या हुए? वो फौजी क्या हुए? वो सिपाही क्या हुए? जिन्होंने रोका, पानी बंद किया, उनका अंजाम क्या हुआ? जो प्यासे रहे, कुर्बानियां दिए, उनका अंजाम क्या हुआ? देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। नेकियों की तरफ आने में फायदा है, बुराइयों से दूर होने में फायदा है। बुराइयों से करीब हो गए तो नुकसान है। क्या हुआ? देखिए वो ताज कहां चला गया। शाम जाइए, तारीख खुद एक दर्स है अमर बेमारूफ और नहीं अजमन करके लिए। जाइए शाम, एक 4 साल बच्ची का रोजा देखिए और याद कीजिए कि यजीद की हुकूमत क्या थी। खुद ये मंजर बता देगा कि जालिम का कोई नाम लेने वाला नहीं है। और एक 4 साल बच्ची जिसकी शहादत जिंदान में हुई है, सब लोग सलाम करने के लिए तैयार। बादशाह वहां जाते हैं फकीर बनकर ताकि उनकी बादशाहत बची रहे इस बच्ची के सदके में। उलमा जाते हैं, मराजे जाते हैं, अपने अमामे उतार देते हैं रोजे के करीब पहुंचने के बाद। ये ताज भी वहां काम नहीं आएगा। क्यों? क्या हुआ? नेकियों पर कायम रहे, साबित कदम रहे। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं, नेक काम अंजाम देना आसान है, उसे बाकी रखना मुश्किल है। मुश्किल काम को करबला वालों ने अंजाम दे दिया तो परवरदिगार आलम ने नेकियों को उनके नाम मंसूब कर दिया। क्या हुआ? क्या अंजाम देखिएगा, अंजाम देखिएगा। मैं दोबारा शेर नहीं पढ़ना चाहता, कुछ शेर में कल के लिए भी बचा के रखूं जी। क्या हुआ? अंजाम देखिए। हुसैन को खत्म करना चाहते थे, नऊज़ बिल्ला, नाकाम हो रहे। और यजीद को हयात देना चाहते थे, क्या हुआ? आज भी कुछ लोग निकल चुके हैं, कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। ये खिताबात इतने आसान हो गए मेरे अजीजों, बस एक फलसफियाना जुमला कह दूं ताकि वो बच्चे भी खुश हो जाएं जो कहते हैं एक फिलॉसफी भी होनी चाहिए मौलाना मजलिस में, वो भी खुश हो जाए। मैं जुमला कह दूं कि जब सिफात को जात नहीं मिलती है तो सिफत परेशान रहती है। सिफत, सिफात, एट्रीब्यूट्स को जब कोई आदमी नहीं मिलता है तो ये परेशान रहती है। वो एक आदमी मिल जाए जो सिफत को ले सके तो फिर सिफत को भी इत्मीनान हो जाता है। इस्मत एक सिफत है, उसे एक आदमी चाहिए। शुजात एक सिफत है, उसे एक इंसान चाहिए, एक जात चाहिए, एक जिस्म चाहिए। रंग है सिफत, रंग के लिए एक जिस्म चाहिए। दीवार जिस्म है, रंग सिफत है। अगर दीवार पर रंग लग जाता है तो फिर रंग काम में आ गया है। अगर उसको दीवार ना मिले तो रंग तो हर एक पूछलता रहेगा।
کبھی اس کو دے دیے صفت, کبھی اس کو دے دی صفت, نہیں ملی تو واپس لے لیا. دو دن کیا کہا اس نے, میں اسرائیل پر حملہ کر دوں گا, تو صدام کو کہہ دیا مجاہد اعظم. جو ہی چھپ گیا صفت بھی چھپ گئی. کوئی فاتحہ تو پڑھے مجاہد اعظم کے نام, کوئی تذکرہ تو کرے مجاہد اعظم کے نام. کیا ہو گیا؟ جب صفت کے لیے ذات نہیں ملتی ہے تو صفت پریشان ہوتی ہے, کبھی اس کے لیے استعمال کیا, کبھی اس کے لیے استعمال کیا, کبھی اس کے لیے استعمال کیا. مذہب تشیع کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے صفات کو ان ذوات کے لیے استعمال کیا کہ خود صفت کو مطمئن ہو گئی کہ ہمیں ذات مل گئی. بہت شکریہ کہ آپ اس جملے کو سمجھ گئے یا میں سمجھا سکا ہوں. صفات کو ذات مل گئی, انہوں نے صفت پر ایسے عمل کیا, خود صفت نے کہا کہ یہی ذات ہمیں چاہیے تھی. صفت پر ایسے عمل کیا, خود صفت نے کہا ہمیں یہی ذات چاہیے تھی. صفات کو خود اتنا معتبر بنا دیا کہ خود ان کی ذات بن گئی صفت. علی شجاع نہیں, علی شجاعت. علی عادل نہیں, علی عادل. علی صابر نہیں, علی صبر. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ علی صابر نہیں, علی صبر. صفات خود ان کا طواف کرنے لگی کہ ایسی ذات ہمیں مل گئی جو اب آج کے بعد ہم پائندہ ہو گئے, ہم باقی رہ گئے. ذات ایسی ہو جو صفات کو باقی رکھے. اگر ذات نہیں ملے گی تو صفات پریشان ہو جائے گی, صفات پریشان ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ کیوں کامیاب ہو گئے. ہر چند کے اہل جور نے چاہا یہ بارہا, حسین کا نام مٹ جائے, قتل کرو, مارو, زندان میں ڈال دو. جتنا کوشش انہوں نے کی کہ نام ختم ہو جائے, اتنا ہی نام اجاگر ہو گیا, افق پر آ گئے, افق پر آ گئے. دبانے کی کوشش کی اور بڑھ گئے. جسے آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی آج بھی زندہ ہیں, انہوں نے کہا, ان سے کسی نے پوچھا کہ کربلا کا مقصد تذکرہ جو آج تک کیوں باقی ہے, تو انہوں نے کئی دلیلیں دیں, سمجھایا. جب سمجھ نہیں پایا تو انہوں نے کہا کربلا نور ہے, جتنا دباؤ گے اتنا پھیلے گا. نوجوان بچوں کو شاید میں نے دی ہو دو سال پہلے مثال, مجھے نہیں معلوم. انہوں نے مثال دی ہے ایک ٹارچ کے نور کی. چھوٹے بچوں کے لیے مثال میں دے رہا ہوں تاکہ وہ مثال دہرا دی جائے. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کمرے میں اندھیرا کر دو, اندھیرا کرنے کے بعد ٹارچ کو جلاؤ, اس کا نور زمین پر پڑے گا اور اس نور پر ہاتھ رکھو, تم کیا محسوس کرو گے؟ ہاتھ نیچے نظر آئے گا, نور اوپر. دوسرا ہاتھ رکھو, دوسرا ہاتھ بھی نیچے ہو جائے گا, نور اوپر. بھائیوں کو بلا لو, بہنوں کو بلا لو, پڑوس والوں کو بلا لو, سب ہاتھ رکھتے چلے جائے, سارے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے, نور اوپر ہو جائے گا. تو فرمایا کربلا نور ہے, دشمنوں نے دبانے کی کوشش کی, ان کے ہاتھ نیچے ہو گئے, کربلا اوپر ہو گئے. کربلا اور اوپر, دبانے کی کوشش کرو اور اوپر ہو جاتے. اس لیے وہاں امام خمینی علیہ الرحمٰن نے فرمایا عزاداری امام حسین کو ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں نے آگے بڑھایا. جب فتووں کی دکان کھلتی ہے تو اس کے جوابات بھی دیے جاتے, کربلا اجاگر ہوتی چلی جاتی. دبانے کی کوشش کی اور ابھر گیا. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا, ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا, لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا. باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا, لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا, اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا. اب تک حسینیت کا ہے پرچم, دبانے کی کوشش کی, پرچم اور کھل گیا, اور کھل گیا. اس طرف یزید کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, اور دب گیا, اور دب گیا. بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا. اس کے لیے ایک شعر, اس کے لیے بھی ایک شعر سنا دوں, کل کا اللہ راضی ہے. بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا, ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا, وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زورِ یزید آج کہاں,
سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ کیوں کامیاب ہو گئے ہیں؟ نیکیوں کو عام کیا. وامر بالمعروف, گھبرائیے نہیں, میں موضوع نہیں بھولوں گا. وامر بالمعروف تکن اہلو, امر بالمعروف کرو تاکہ تمہارا شمار بھی اچھے لوگوں میں ہو جائے. اثر ہوتا ہے, میں نیکی کا حکم دوں تو میں جھجکتا ہوں کہ پھر اس کو چھوڑوں. روایتیں کہتی ہے کہ تم دوسروں کو حکم دو, کہو گھر میں اعلان کر دو آج نماز ظہر وقت پر ہوگی, پھنس جائیں گے ذریعے سے. وقت پر ہوگی, ایک مرتبہ اناؤنس کیجئے, گھر میں اعلان کیجئے آج نماز ظہر وقت پر ہوگی. باپ کھڑا ہو جائے آگے اللہ اکبر, بچے پیچھے جماعت پڑھے, اور بیوی بھی پڑھے اگر شوہر کے کردار پر یقین ہے تو. گھروں میں جماعت ہونی چاہیے نا, بھی کہیں اللہ اکبر سارا گھر پیچھے کھڑا ہو جائے, جماعت ہو. ایک بار کہہ دیجئے آج جماعت سے ہوگی نماز, بس خود باپ کوشش کرے گا. 12 بجے اگر نماز ہو رہی ہے تو 11 بجے وضو بنا لے گا, 11 بجے وضو کر کے تیار, کیوں؟ اس نے کہہ دیا ہے کہ آج نماز وقت پر ہوگی. اس لیے روایتیں کہتی ہیں نیکیوں کا حکم دو تاکہ تمہارا شمار بھی نیک لوگوں میں سے ہو جائے, تمہارا شمار بھی صالحین میں سے ہو. اس لیے نماز میں حکم ہے جب بھی سلام کرو تو کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا ہے ترجمہ؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلام ہو اور بندگان صالح پر سلام ہو. جب میں کہہ دوں کہ بندگان صالح پر سلام ہو تو سارے بندگان صالح جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب بھی میرے لیے آتا ہے. حکم دو, شریک ہو جاؤ نیکیوں میں تو تمہارا شمار بھی نیک لوگوں میں سے ہونے لگے گا, نیک لوگوں میں سے ہونے لگے گا. جب یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہمارے یہاں حکم ہے جب گھر میں داخل ہو تو کہو سلام علیکم. پتہ نہیں یہاں پر یہ عادت ہے کہ نہیں ہے, ہم باہر سب کو سلام کرتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. شرمندگی ہوتی ہے گھر والوں کو سلام کر. لیکن یاد رکھیے گا, ذات اور گھر سے شروع ہوتی ہیں نیکیاں, تب جا کر سوسائٹی میں پھیلتی ہیں. تو اس کو عادت ڈالیں, میں آج سے شروع کروں سلام علیکم, تاکہ باہر سے میرا بچہ بھی آیا تو وہ کہے کیا سلام علیکم. رواج عام کر دیں, نیکیوں کو اتنا عام کرو, اتنا عام کرو برائیوں کا قد چھوٹا نظر آئے. میں اور زیادہ نہیں بول سکتا, دیکھ نصیحتیں زیادہ نہ ہو جائیں. نیکیوں کو اتنا عام کرو کہ برائیوں کا قد چھوٹا نظر آئے. جہاں رہو نیکی گفتگو کرنے لگو. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا جس بزم میں بیٹھو علی کا تذکرہ کرو, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے لوگ غیبت میں مشغول ہو جائیں. علی کا تذکرہ کرو, کبھی خیبر کی بات ہو جائے, کبھی خندق کی بات ہو جائے, کبھی احد کی بات ہو جائے, لوگوں میں نیکیاں پھیلتی چلی جائیں, برائیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی. یہ فلسفہ ہے, صرف ثواب نہیں, ایک فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا. جس بزم میں بیٹھو کہو یا علی مدد. جی کیوں کہوں یا علی مدد؟ کیوں کروں علی کا تذکرہ؟ کیوں کروں نبی کا تذکرہ؟ کیوں کہوں قرآن کی باتیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دنیاوی باتیں اور غیبت و تہمت و جھوٹ و افترا سے تو بچ جاتا ہوں, ہر نیکی کا فائدہ مجھے ہی ملتا ہے. تو لوگوں کی اندرونی قوتوں کا استعمال کرو, طاقت کا استعمال, ایمانی طاقت ہے. نعمتوں کا تذکرہ ایک طاقت ہے. نیکیوں اور برائیوں کہ فوائد اور نقصانات کو بتاؤ تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف آئیں اور برائیوں سے دور ہو جائیں. آخری چیز بھی بتاتا ہوں, مکافات عمل یاد دلاؤ. شراب, جھوٹ, زنا سے قومیں کیوں برباد ہو گئیں؟ خود انہوں نے سزائیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, مرنے کے بعد نہیں. اور آج کئی بادشاہوں کا انجام جو دردناک طریقے سے ختم ہو رہا ہے ان کے ظلم کا نتیجہ ہے. مکافات عمل یعنی جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی جزا اور اس کی سزا میں اس دنیا میں بھی دیکھوں گا. بعض روایتیں ہیں,
इसमें दुनिया में भी मैं देखूंगा। अगर मैंने कहीं नेकी की है तो परवरदिगार मेरी जिंदगी में या मेरे बच्चों की जिंदगी में उस नेकी की जजा डाल देता है। अगर मेरा बच्चा नमाज पढ़ने लगा है तो समझ जाइए कि मैंने कहीं पर कुछ नेकी की है, जिसका बदला परवरदिगार आलम दुनिया में इसी तरह चुका रहा है। मुकाफाते अमल यानी जो कुछ मैंने किया है उसका अच्छा या बुरा मैं इस दुनिया में देखूंगा। अज मुकाफाते अमल गाफिल मशू गंदुम अज गंदुम जौजे जो रोयत। अगर गेहूं का बीज मैंने जमीन में डाला है तो गेहूं ही उगेगा, अगर जौ तो जौ है। नीम का बीज जमीन में दफन करके शहद का इंतजार अच्छा नहीं है, बीज मीठा निकलेगा ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। मुकाफात अमल बहुत चीज। आज जो जालिमीन का हाल हम देख रहे हैं दुनिया में, ये मुकाफात अमल का नतीजा है, मुकाफात अमल का नतीजा है। इसकी तरफ तवज्जो करें। क्यों जालिमीन बर्बाद हो गए, बदनाम हो गए? मुकाफात अमल की वजह से। क्यों बाज लोग मशहूर हो गए? नेक कामों की वजह से। क्यों हम हुर को सलाम करते हैं? हुर और हुरमला में फर्क यह है कि हुर ने जमीर की आवाज पर कहा लब्बैक, हुरमला ने कहा मैं लब्बैक नहीं कहूंगा। उसका शुमार लानतुल्लाह में हुआ, हुर का शुमार रहमतुल्लाह में हुआ। अल्फाज एक ही हैं, हुर और हुरमला, और रात एक ही है, मैदान एक ही है, एक ही इनकलाब में शरीक हैं, एक ही लश्कर में थे दोनों, एक ही साथ आए थे दोनों। एक का नाम हुर है, दूसरे का नाम हुरमला। एक क्यों रहमतुल्लाह बन गया, दूसरा क्यों हुरमला लानतुल्लाह बन गया? ये है मुकाफात अमल। और एक की शख्सियत को मेरा हुसैन याद कर रहा है कि दश्ते करबला में ऐ हबीब तुम्हारा इमाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस यहां से हमारी गुफ्तगू कल आगे बढ़ेगी कि इंसान इतना नेकियों में डूब जाए कि इमाम वक्त उसे याद करे। हम यहां बैठकर ठंडी छाओं में इमाम को याद कर रहे हैं, कमाल है। हम उनसे बेहतर हैं जिनके लिए तौफीक नहीं है, लेकिन हम उनसे बेहतर नहीं हैं जिन्हें इमाम ने याद किया है। जिन्हें इमाम ने याद किया है उन अजीम हस्तियों में से एक का नाम है हबीब इब्ने मदाहिर, फकीह अहले बैत। ऐसा नहीं कि रातों रात में फकीह अहले बैत बन गए। मुसलसल इबादतों और नेकियों पर कायम रहने का नतीजा दश्ते करबला में इमाम की जबानी फिकाहत का खिताब है। कौन हबीब? एक रात में कुरान मजीद की तिलावत खत्म करने वाले हबीब। इमाम ने खत में लिखा है। नमाज शब पढ़ने वाले हबीब। मशहूर थे हबीब उसी कूफे में, कूफे के लोगों ने क़याम किया हुसैन के खिलाफ, लेकिन उसी कूफे से एक ऐसा आदमी भी निकल कर आता है जिसे इमाम बुलाते हैं, वह हबीब है। उसी कूफे से बुला रहे हैं, खत लिखा है इमाम ने कि हबीब तुम्हारा मौला दश्ते करबला में आ चुका है। हबीब दस्तरखान पर बैठे हैं, कासिद ने आवाज दी हबीब। हबीब ने पूछा कौन? का अना बरीदुल हुसैन। मौला आप भी हमें याद कीजिए। अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का खासिद हूं। खत लिया हाथों में, आंखों से लगाया, बोसे दिए, दस्तरखान पर आकर बैठ गए, सर को झुकाया। जौजा ने पूछा क्या बात है? का हुसैन का खत आया है। क्या लिखा है? का मदद के लिए बुलाया है, मेरा आका दश्ते करबला में आ चुका है। खातून ने पूछा क्या इरादा है? बस इम्तिहान, बगरज इम्तिहान। हबीब ने कहा सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो जौजा ने हबीब से कहा तुम घर में बैठो, फर्जंदे रसूल नुसरत के लिए बुलाए। अभी तुम सोच रहे हो, हबीब बैठ जाओ मैं चली जाती हूँ। हबीब को इत्मीनान हो गया, घर जौजा के हवाले करके निकल गए। हबीब घर से निकले, उधर गुलाम इंतजार कर रहा है कि हबीब आ जाए तो हम हुसैन की नुसरत के लिए जाएं। गुलाम घोड़े से यही कहता रहा अरे तू मत घबरा, अगर मेरा आका नहीं आता है तो मैं मदद के लिए निकल।
ارے اللہ، ارے حبیب کا مقام، ارے بار بار امام خیمے سے باہر نکل آتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اصحاب پوچھ رہے تھے مولا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، امام یہی کہتے تھے ایک میرا چاہنے والا آنے والا. بعض روایتوں میں کہ امام نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا، کا یمین، یمین کی طرف کا لشکر، یسار کی طرف کا لشکر، اور قلب لشکر اور یمین کا لشکر کا علم امام نے باقی رکھا، قلب لشکر کا علم عباس کے حوالے کیا. لوگ کہتے تھے مولا وہ علم بھی کسی کو دے دیجئے، امام یہی کہتے تھے میرا دوست آنے والا ہے. کتنا انتظار کیا حبیب کا امام نے، ارے جب دور سے کوئی سوار نظر آیا امام نے عباس اکبر سے کہا جاؤ، ارے میرے بچپن کا ساتھی آ گیا. ارے یہ دونوں گئے حبیب کے استقبال کے لیے. جب حبیب ابن مظاہر مقتل میں داخل ہوئے تو امام کے سپاہیوں نے، ساتھیوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر. ارے زینب نے کہا اما فضا دیکھو دشت میں خوشی کا سبب کیا ہے، ارے کیوں نعرہ بلند ہوا ہے. فضا نے کہا شہزادی کوفے سے آقا کے دوست حبیب آ چکے ہیں. زینب مصلے سے کھڑی ہو جاتی ہے، کہو فضا شہزادی کا حبیب کو سلام. بس فضا نے کیا سلام سنایا، ارے دشت کربلا میں حبیب بیٹھ گئے. اللہ رے غربت اہل بیت، یہ غلام یاد آ گیا. اللہ رے مقام حبیب، حبیب ابن مظاہر کے تاریخ میں یہ مقام ذکر ہے کہ جب امام ظہر عاشور نماز کے لیے قیام کیا تو حسین بن نمیر نے کہا کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی نعوذ باللہ. تو ایک مرتبہ حبیب نے تلوار نیام سے نکال لی، کہا اے حسین بن نمیر تیری نماز قبول اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی. حبیب نے جہاد کا اعلان کیا، ارے ساتھیوں نے کہا حبیب پہلے نماز پڑھ لو. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا اب میری نماز رسول کے پیچھے جنت میں ہوگی، پہلے گستاخ امام کا جواب دے دوں. بچپن کا ساتھی مقتل میں چلا گیا، کتنا جنگ لڑتا، لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو خیمے کا رخ کر کے آواز دی یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی، مولا میری مدد کے لیے آئیے. امام تیزی کے ساتھ حبیب کے سرانے پہنچے، حبیب کے سر کو اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا. کمال ہے شہداء کربلا کا، اے فطروس آدشت کربلا میں دیکھ، تجھے تو جھولا ملا تھا پروں کو مس کرنے کے لیے، یہ مقام اصحاب حسین ہے. حسین ہر صحابی کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے چلے جا رہے، کیا مقام ہے شہداء کربلا کا. حبیب کا سر حسین کے زانوں پر، حبیب نے سر کو ہٹانا چاہا، امام نے پھر اب حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حبیب نے آنکھیں کھولی، ایک ہی جملہ کہا حل اوفی تو یا مولا، مولا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ارے امام نے جواب دیا ہاں حبیب تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. حبیب کی آنکھیں کھلی رہی، اصحاب نے گھیر لیا، کئی صحابی حبیب کے اطراف کھڑے تھے. حبیب نے ہر ایک کے چہرے کو دیکھا، کبھی زہیر کو دیکھا کبھی مسلم کو دیکھا، ہر ایک کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ حبیب نے کہا جس کی وجہ سے سب کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے. حبیب نے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے ساتھیوں جب تک زندہ رہو حسین کے تن پہ کوئی تیر نہ لگے، حفاظت کرنا میرے آقا کی، کوئی تیر حسین کے بدن میں پیوس نہ ہو. میں کہوں گا اے حبیب تمہاری وصیت پر ساتھیوں نے عمل کیا، لیکن عصر عاشور جب حسین اکیلا رہ گیا، ارے تیروں کی بارش فرزند فاطمہ کے تن پر، ارے جنت البقیع کا رخ کیا، کاما آپ کا لال دشت کربلا میں غریب و مظلوم ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وماتم حسين.
یا حسین یا عباس.